مسئلہ الہام کی بحث پر خط و کتابت. الہام ایک القائے غیبی ہے کہ جس کا حصول کسی طرح کی سوچ اور تردد اور تفکر اور تدبر پر موقوف نہیں ہوتا، اور ایک واضح اور منکشف احساس سے کہ جیسے سامع کو متکلم سے یا مضروب کو ضارب سے یا ملموس کو لامس سے ہو محسوس ہوتا ہے، اور اس سے نفس کو مثل حرکات فکریہ کے کوئی علم روحانی نہیں پہنچتا، بلکہ جیسے عاشق اپنے معشوق کی رویت سے بلا تکلف انشراء اور انبساط پاتا ہے، ویسا ہی روح کو الہام سے ایک ازلی اور قدیمی رابطہ ہے کہ جس سے روح لذت اٹھاتا ہے. غرض یہ ایک من جانب اللہ اعلام لذیذ ہے کہ جس کو نفس فرو اور وحی بھی کہتے ہیں. دلیل لمی نمبر اول الہام کی ضرورت پر. کوئی قانون عاصم ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لزوماً غلطی سے بچ سکیں. یہی باعث ہے کہ جن حکیموں نے قواعد منطق کے بنائے اور مسائل مناظرہ کے ایجاد کیے اور دلائل فلسفہ کے گھڑے، وہ بھی غلطیوں میں ڈوبتے رہے، اور صدہا طور کے باطل خیال اور جھوٹا فلسفہ اور نکمی باتیں اپنی نادانی کے یادگار میں چھوڑ گئے. بس اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اپنی ہی تحقیقات سے جمیع امور حقہ اور عقائد صحیحہ پر پہنچ جانا اور کہیں غلطی نہ کرنا ایک محال عادی ہے، کیونکہ آج تک ہم نے کوئی فرد بشر ایسا نہیں دیکھا اور نہ سنا اور نہ کسی تاریخی کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ جو اپنی تمام نظر اور فکر میں سہو اور خطا سے معصوم ہو. پس بذریعہ قیاس استقرائی کے یہ صحیح اور سچا نتیجہ نکلتا ہے کہ وجود ایسے اشخاص کا کہ جنہوں نے صرف قانون قدرت میں فکر اور غور کر کے اور اپنے ذخیرہ کانشنس کو واقعات عالم سے مطابقت دے کر اپنی تحقیقات کو ایسے اعلی پایائے صداقت پر پہنچا دیا ہو کہ جس میں غلطی کا نکلنا غیر ممکن ہو، خود عادتاً غیر ممکن ہے. اب بعد اس کے جس امر میں آپ بحث کر سکتے ہیں اور جس بحث کا آپ کو حق پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ برخلاف ہمارے اس استقراء کے کوئی نظیر دے کر ہمارے اس استقراء کو توڑ دیں، یعنی ازرو وضع مستقیم مناظرہ کے جواب آپ کا صرف اس امر میں محصور ہے کہ اگر آپ کی نظر میں ہمارا استقراء غیر صحیح ہے تو آپ بغرض ابطال ہمارے اس استقراء کے کوئی ایسا فرد کامل ارباب نظر اور فکر اور حدس میں پیش کریں کہ جس کی تمام راؤں اور فیصلوں اور ججمنٹوں میں کوئی نقص نکالنا ہرگز ممکن نہ ہو، اور زبان اور قلم اس کی سہو و خطا سے بالکل معصوم ہو، تا ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ حقیقتاً ایسا ہی معصوم ہے یا کیا حال ہے. اگر معصوم نکلے گا تو بے شک آپ سچے اور ہم جھوٹے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ جس حالت میں نہ خود انسان اپنے علم اور واقفیت سے غلطی سے بچ سکے اور نہ خدا جو رحیم اور کریم اور ہر ایک سہو و خطا سے مبرہ اور ہر امر کی اصل حقیقت پر واقف ہے، بذریعہ اپنے سچے الہام کے اپنے بندوں کی مدد کرے، تو پھر ہم عاجز بندے کیوں کر ظلمات جہل اور خطا سے باہر آویں اور کیوں کر آفات شک و شبہ سے نجات پائیں. لہذا میں مستحکم رائے سے یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ مقتضائے حکمت اور رحمت اور بندہ پروری اس قادر مطلق کا یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً جب مصلحت دیکھے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ عقائد حقہ کے جاننے اور اخلاق صحیحہ کے معلوم کرنے میں خدا کی طرف سے الہام پائیں اور تفہیم تعلیم کا ملکہ وہبی رکھیں، تاکہ نفوس بشریہ کہ سچی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہیں. راکم آپ کا نیاز مند غلام احمد اوفیان ہو. 21 مئی 1879 عیسوی. مکرمی جناب مرزا صاحب، عنایت نامہ آپ کا بما مضمون پہنچا۔ آپ نے الہام کی تعریف اور اس کی ضرورت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، افسوس ہے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے اتفاق نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں انہیں ذیل میں رقم کرتا ہوں۔ اول، آپ کی اس دلیل میں جس کو آپ لمی قرار دیتے ہیں، علاوہ اس خیال کے کہ وہ الہام کے لیے جس کو آپ معلول تصور کرتے ہیں علت ہو سکتی ہے یا نہیں، ایک صریحاً غلطی ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ واقعات کے خلاف ہے۔ مثلاً آپ ارکام فرماتے ہیں کہ کوئی قانون عاصم ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لزوماً غلطی سے بچ سکیں، اور یہی باعث ہے کہ جن حکیموں نے قواعد منطق کے بنائے اور مسائل مناظرہ کے ایجاد کیے اور دلائل فلسفہ کے گھڑے، وہ بھی غلطی میں ڈوبتے رہے، اور صدہا طور کے باطل خیال اور جھوٹا فلسفہ اور نکمی باتیں اپنی نادانی کی یادگار چھوڑ گئے۔ اس سے کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی تحقیقات میں ہزاروں برس سے جو کچھ آج تک مغز زنی کی ہے کہ انسان نے اپنی تحقیقات میں ہزاروں برس سے جو کچھ آج تک مغز زنی کی ہے اور ہاتھ پیر مارے ہیں، اس میں بجز باطل خیال اور جھوٹا فلسفہ اور نکمی باتوں کے کوئی صحیح خیال اور کوئی راست اور حق کے امر باقی نہیں چھوڑ گیا ہے؟ یا اب جو محقق نیچر کی تحقیقات میں مصروف ہیں، وہ صرف نادانی کے ذخیرے کو زیادہ کرتے ہیں اور حق کے امر پر پہنچنے سے قطعی مجبور ہیں؟ اگر آپ ان سوالوں کا جواب نفی میں نہ دیں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ سینکڑوں علوم اور ان کے متعلق ہزاروں باتوں کی راست اور صحیح معلومات سے، جس سے دنیا کی ہر ایک قوم کم و بیش مستفید ہو رہی ہے، صریحاً انکار کرتے ہیں۔ مگر میں یقین کرتا ہوں کہ شاید آپ کا یہ مطلب نہ ہوگا، اور اس بیان سے غالباً آپ کی یہ مراد ہوگی کہ انسان سے اپنی تحقیقات اور معلومات میں سہو اور خطا کا ہونا ممکن ہے، مگر یہ نہیں کہ نیچر نے انسان کو فی ذاتی ہی ایسا بنایا ہے کہ جس سے وہ کوئی معلومات صحت کے ساتھ حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایسے اشخاص آپ نے خود دیکھے اور سنے ہوں گے، اور نیز تاریخ میں ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا ہوگا کہ جو اپنی تمام نظر اور فکر میں اگرچہ آپ کے نزدیک سہو اور خطا سے معصوم نہ ہوں، مگر بہت سی باتوں میں ان کی معلومات قطعی راست اور درست ثابت ہوئی ہے، اور سادہ امور کی تحقیقات جو پچھلے اور حال کے زمانے میں وقوع میں آئی ہے، اس میں غلطی کا نکلنا قطعی غیر ممکن ہے۔ اور اس بیان کی تصدیق آپ علوم طبعی، ریاضی اور اخلاقی وغیرہ کے متعلق صدہ معلومات میں بخوبی کر سکتے ہیں۔ کل معلومات جو انسان آج تک حاصل کر چکا ہے اور نیز آئندہ حاصل کرے گا، اس کے حصول کا کل سامان ہر فرد بشر میں نیچر نے مہیا کر دیا ہے۔ اب اس سامان کو انسان فردن فردن اور نیز بحیات مجموعی جس قدر اپنی محبت اور جان فشانی سے روز بروز زیادہ سے زیادہ نفیس اور طاقتور بنانے کے ساتھ ترقی کی صورت میں لاتا جاتا ہے، اور جس قدر اس کے مناسب استعمال کی تمیز پیدا کرتا جاتا ہے، اسی قدر وہ نیچر کی تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تر صحت کے ساتھ اپنی معلومات کے حصول میں کامیاب ہوتا جاتا ہے۔ اس مختصر بیان سے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس بات کے تسلیم کرنے سے انکار نہ کریں گے کہ انسان سے اپنی تحقیقات میں اگرچہ غلطی کرنا ممکنات سے ہے، مگر یہ نہیں کہ ہر معلومات میں اس کے غلطی موجود ہے، بلکہ بہت کچھ معلومات اس کی صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ جس معلومات میں اس کی غلطی موجود نہیں ہے، وہ جس قاعدہ یا طریق کے برتاؤ کے ساتھ ظہور میں آئی ہے، وہ بھی غلطی سے مبرہ تھا، کیونکہ غلط قاعدہ کے عمل درآمد سے کبھی کوئی صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے۔ پس جو معلومات اس کی صحیح ہے، اس میں اسے حقیقت کے حصول کے لیے جو سامان نیچر نے اسے عطا کیا تھا، اس کا صحیح اور مناسب استعمال ظہور میں آیا، مگر جہاں اس نے اپنی معلومات میں غلطی کھائی ہے وہاں اس کی مناسب نگہداشت نہیں ہوئی۔ گویا ایک شخص جس کے پاس دوربین موجود ہے اور اس کی نلی بھی وہ کھولنا جانتا ہے، مگر ٹھیک فوکس نہ پیدا ہونے کے باعث جس طرح مقابل کی شے کو یا تو دیکھنے سے محروم رہتا ہے یا بشرط دیکھنے کے صاف اور اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتا ہے، ایک شخص اسی طرح اپنی تحقیقات میں حسب مذکورہ بالا نیچری سامان کی دوربین کھولتے وقت مناسب درجے کے فوکس میں قائم کرنے سے رہ جاتا ہے، تو وہ یا تو حقیقت کی تصویر کے دیکھنے سے ہی محروم ہو جاتا ہے یا وہ تصویر جیسی ہے ویسی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کی تشریح میں حاشیہ میں لکھا ہے، دنیا میں جیسے ہاتھ پیر اور صحت بدنی رکھتے ہوئے بھی ہزاروں اور لاکھوں اشخاص بلا مشقت سستی اور کاہلی کے ساتھ ہی شکم پوری کرنے کو مستعد رہتے ہیں، ویسے ہی معلومات کے متعلق بھی لاکھوں اور کروڑوں اشخاص باوجود تحقیقات کے لیے نیچری سامان سے مشرف ہونے کے پھر اپنے دماغ کو پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور جن باتوں کی اصلیت کو اپنے تھوڑے سے فکر سے بھی معلوم کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی خود تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، اور محض اندھوں کی طرح ایک کی ہی تقلید کے ساتھ مطلب براری کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج تک ایک کی غلطی لاکھوں اور کروڑوں روحوں پر مؤثر دیکھی جاتی ہے۔ اب میں دوبارہ اس عبارت کو پڑھتا ہوں جہاں سے یہ حاشیہ شروع ہوا تھا، یا وہ تصویر جیسی ہے ویسی نہیں دیکھ سکتا ہے، مگر جو شخص برخلاف اس شخص کے صحیح فوکس کے پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ پہلے شخص کی غلطی کو دریافت کر لیتا ہے اور حق الامر کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس بیان سے کہ جو نہایت سیدھا اور صاف ہے، یہ بخوبی ثابت ہے کہ اول تو انسان بعض صورتوں میں اپنے نیچری سامان کے مناسب استعمال کے ساتھ پہلے ہی حق امر کو دریافت کر لیتا ہے، دوم بشرط مناسب استعمال میں نہ لانے یا نہ لا سکنے کے اگر غلطی کھاتا ہے تو کوئی دوسرا جسے اس کے ٹھیک استعمال کا موقع مل جاتا ہے وہ اس غلطی کو رفع کر دیتا ہے۔ چنانچہ انسانی معلومات کی کل تاریخ اس قسم کے دلچسپ سلسلے سے پر ہے، اور اس سلسلے میں جو ہزاروں برس کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کسی محقق کے لیے اس نتیجے پر پہنچنا بہت دشوار نہیں رہتا ہے کہ انسان فی ذاتے ہی تمام ضروری اعضائے جسمانی اور قواعد دماغی اور اخلاقی سے مشرف ہو کر اس دنیا میں ایسی حالت کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں جو اس کے تمام نیچر کے حسب حال اور باہمی ربط اور علاقے کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے، آپ اپنا راستہ ڈھونڈے اور خود اپنی جسمانی اور روحانی بھلائی اور بہتری کے وسائل کا علم حاصل کرے اور فائدہ اٹھائے۔ پس اس قانون قدرت کو پس انداز کر کے یا حکیم حقیقی کی دانائی کے خلاف اگر ہم ایک یہ فرضی دلیل قائم کریں کہ چونکہ انسان کو اپنے چاروں طرف دیکھنا ضروریات سے ہے اور دیکھنے کے لیے جو دو آنکھیں اس کے چہرے پر قائم کی گئی ہیں وہ جس وقت سامنے کی اشیاء کے دیکھنے میں مصروف ہوتی ہیں، اس وقت پیچھے سے اس کے اگر اس کی ہلاکت کا سامان کیا گیا ہو تو وہ بشرط آگے کی دو ہی آنکھوں کے ہونے کے ضرور ہے کہ پیچھے کے حال کے دیکھنے سے محروم رہے۔ پس ممکن نہ تھا کہ خدا جو رحیم اور کریم اور حکیم ہے وہ اسے سر کے پیچھے کی طرف بھی دو آنکھیں ایسی عطا نہ کرتا کہ جس سے وہ مذکورہ بالا خطرے سے نجات پانے کی تدبیر کر سکتا۔ پس جبکہ سر کے پیچھے کی طرف دو آنکھوں کے ہونے کی ضرورت ہے، لہذا لازم ہوا کہ خدا اپنے بندوں کی مزید حفاظت کی غرض سے ایسی آنکھیں عطا کرے، یا اسی قسم کی ایک اور دلیل ہم یہ قائم کریں کہ چونکہ انسان کی عقل خطا کرتی ہے اور اسے یہ علم بھی آج تک حاصل نہیں ہے کہ بمبئی سے جس جہاز پر وہ ولایت کو روانہ ہوتا ہے اس کی روانگی کی تاریخ سے ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ بعد جو خطرناک طوفان سمندر میں آنے والا ہے اور جس میں اس کا جہاز غرق ہونے کو ہے اسے پہلے سے جان سکے۔ پس جس حالت میں نہ خود انسان اپنے علم اور واقفیت سے اپنے تہیں طوفان کے مہلک اور خوفناک اثر سے محفوظ کر سکتا ہے، اور نہ خدا جو رحیم اور کریم اور ہر ایک سہو و خطا سے مبرہ اور ہر امر کی حقیقت پر واقف ہے، بذریعہ اپنے نج کے پیغام کے فوراً اپنے بندوں کی مدد کرے، تو پھر ہم عاجز بندے کیوں کر اپنی جان کو ہلاکت کے طوفان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ پس مقتضا حکمت اور رحمت اور بندہ پروری اس قادر مطلق کا یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ ہم کو طوفان کے آنے کی اس قدر عرصہ پہلے سے خبر دیتا رہے کہ جس سے ہمیں اپنے اور اپنے جہاز کے بچانے کا موقع مل سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ حقیقت کے سمجھنے کا کافی ملکہ رکھتے ہیں اور منطق کے اصول کا بخوبی علم رکھتے ہیں، وہ ہماری ان دونوں دلیلوں کو قطعی لنگڑی اور بے بنیاد خیال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول دونوں دلیلوں میں ضرورت کا جو کچھ قیاس قائم کیا گیا ہے اور جسے ہم نے اپنے نتیجہ کی علت قرار دیا ہے، وہ محض ہمارا ایک وہمی اور فرضی قیاس ہے، قوانین نیچر سے اس کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ ہم الٹا قوانین نیچر کو پس انداز کر کے خدا کی خود دانائی پر حاشیہ چڑھاتے ہیں۔ دوم، چونکہ ہماری علت فرضی ہوتی ہے، پس اس سے جو نتیجہ ہم قائم کرتے ہیں وہ بھی فرضی ہوتا ہے،
اور واقعات نیچری خود اس کی تردید کرتے ہیں۔
چنانچہ جیسے پہلی مثال کے متعلق ہمارا نتیجہ واقعات کے خلاف ہے، اور در حقیقت انسان کے سر کے پیچھے دو آنکھیں اور زائد قائم نہیں کی گئی ہیں، دوسری مثال میں بھی ویسے ہی، باوجود اس کے کہ سینکڑوں جہاز آج تک سمندر میں غرق ہو چکے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں جانیں ان کے ساتھ ضائع ہو چکی ہیں، مگر آج تک خدا نے کسی جہاز والے کے پاس کوئی نج کا پیغام اس قسم کا نہیں بھیجا جس کا دوسری مثال میں ذکر ہوا ہے۔ پس دونوں صورتوں میں ہماری ضرورت کا قیاس خدا کی دانائی یا قوانین قدرت کے موافق نہ تھا، اس لیے اس کا نتیجہ بھی خدا کی حکمت کے خلاف ہونے کے باعث نیچر کے واقعات سے تصدیق نہ پا سکا اور محض فرضی ثابت ہوا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے الہام کی ضرورت پر جو دلیل پیش کی ہے، وہ بجن سے ہی ہماری دونوں دلیلوں کے مشابہ ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس حالت میں نہ خود انسان اپنے علم اور واقفیت سے غلطی سے بچ سکے اور نہ خدا جو رحیم اور کریم اور ہر ایک سہو و خطا سے مبرہ اور ہر امر کی اصل حقیقت پر واقف ہے، بذریعہ اپنے سچے الہام کے اپنے بندوں کی مدد کرے، تو پھر ہم عاجز بندے کیوں کر ظلمات جہل اور خطا سے باہر آویں۔ یہ جو پہلے لکھا ہے کہ جس حالت میں نہ خود انسان اپنے علم اور واقفیت سے غلطی سے بچ سکے، تو غلطی کی تفصیل میں یہ نیچے لکھا ہے کہ کل حالتوں میں انسان اپنے علم اور واقفیت میں غلطی نہیں کرتا ہے۔ ایڈیٹر برادر ہند۔ دوبارہ میں اس عبارت سے شروع کرتا ہوں۔ جس حالت میں نہ خود انسان اپنے علم اور واقفیت سے غلطی سے بچ سکے اور نہ خدا جو رحیم اور کریم اور ہر ایک سہو و خطا سے مبرہ اور ہر امر کی اصل حقیقت پر واقف ہے، بذریعہ اپنے سچے الہام کے اپنے بندوں کی مدد کرے، تو پھر ہم عاجز بندے کیوں کر ظلمات جہل اور خطا سے باہر آویں اور کس طرح آفات شک و شبہ سے نجات پاویں؟ لہذا میں مستحکم رائے سے یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ مقتضا حکمت اور رحمت اور بندہ پروری اس قادر مطلق کا یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً جب مصلحت دیکھے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ عقائد حقہ کے جاننے اور اخلاق صحیحہ کے معلوم کرنے میں خدا کی طرف سے الہام پاویں۔ پس جس صورت میں آپ کی اس دلیل میں بھی ضرورت کا قیاس مثل ہماری دونوں دلیلوں کے ہے اور قوانین نیچر اس کی تصدیق کرنے سے انکاری ہیں، تو پھر ایسا قیاس بجز فرضی اور وہمی ہونے کے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خود تو بات بات میں ایسی سینکڑوں ضرورتیں قائم کر سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ خدا کی حکمت بھی ہماری فرضی ضرورتوں کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ محققوں کے نزدیک وہی ضرورت ضرورت ہو سکتی ہے جس کو نیچر یا خدا کی حکمت نے قائم کیا ہو، جیسے ہماری بھوک کے دفعیہ کے لیے غذا اور سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہماری فرضی نہیں بلکہ نیچری ہے، اور اسی لیے اس کا ذخیرہ بھی انسان کی زندگی کے لیے اس نے فراہم کر دیا ہے، مگر جو ضرورت کے نیچر کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے اور اسے ہم خود اپنے وہم سے قائم کرتے ہیں، وہ ایک طرف جس طور پر محض فرضی ہوتی ہے، دوسری طرف اسی طور پر اسے علت ٹھہرا کر جو نتیجہ ہم قائم کرتے ہیں وہ بھی فرضی ہونے کے باعث واقعات کے ساتھ مطابق نہیں ہوتا ہے، اور یہ صورت ہم نے اپنی مثالوں میں بخوبی ظاہر کر دی ہے۔ دوم، اس بات کی نسبت کہ آپ نے الہام کی تعریف میں جو کچھ عبارت رقم کی ہے اس کا آپ کی دلیل سے کہاں تک ربط ہے، اسی قدر لکھنا کافی ہے کہ جس حالت میں آپ نے اپنے الہام کی کل بنیاد جس ضرورت پر قائم کی ہے، در حقیقت وہ ضرورت جبکہ خود بے بنیاد ہے، یعنی نیچر کے نزدیک وہ ضرورت قابل تسلیم نہیں ہے، تو پھر اگر یہ بھی مانا جاوے کہ جو عمارت آپ نے کسی ایسی بنیاد پر کھڑی کی ہے وہ اچھے مثالے کے ساتھ بھی تعمیر کی ہے، تاہم وہ بے بنیاد ہونے کے باعث بجز وہم کے اور کہیں ٹھہر نہیں سکتی، اور جیسے اس کی بنیاد فرضی ہے ویسے ہی وہ بھی آخرکار فرضی رہتی ہے۔ الہام کے اس غلط عقیدے کے باعث دنیا میں لوگوں کو جس قدر نقصان پہنچا ہے اور جس قدر خرابیاں برپا ہوئی ہیں اور انسانی ترقی کو جس قدر روک پہنچی ہے، اس کے ذکر کرنے کو اگرچہ میرا دل چاہتا ہے مگر چونکہ امر متناقضہ سے اس کا اس وقت کچھ علاقہ نہیں ہے، لہذا اس کا بیان یہاں پر ملتوی رکھتا ہوں۔ لاہور، 3 جون 1879، آپ کا نیاز مند شیو نارائن اگنی ہوتری۔ مکرمی جناب پنڈت صاحب، آپ کا عنایت نامہ عین انتظار کے وقت میں پہنچا، کمال افسوس سے لکھتا ہوں، جو آپ کو تکلیف بھی ہوئی اور مجھ کو جواب بھی صحیح صحیح نہ ملا۔ میرے سوال کا تو یہ ماحصل تھا کہ جبکہ ہماری نجات کہ جس کے وسائل کا تلاش کرنا آپ کے نزدیک بھی ضروری ہے، عقائد حقہ اور اخلاق صحیحہ اور اعمال حسنہ کے دریافت کرنے پر موقوف ہے کہ جن میں امور باطلہ کی ہرگز آمیزش نہ ہو، تو اس صورت میں ہم بجز اس کے کہ ہمارے علوم دینیہ اور معارف شرعیہ ایسے طریقے محفوظ سے لیے گئے ہوں جو دخل مفاسد اور منکرات سے بکلی معصوم ہو اور کسی طریق سے نجات نہیں پا سکتے۔ اس کے جواب میں اگر آپ وضع استقامت پر چلتے اور دعوے مناظرہ کو مرئی رکھتے تو ازروئے حسر عقلی کے جواب آپ کا در حالت انکار صرف 3 باتوں میں سے کسی ایک بات میں محصور ہوتا۔ اول یہ کہ آپ سرے سے نجات کا ہی انکار کرتے اور اس کے وسائل کو مفقود الوجود اور ممتنع الحصول ٹھہراتے، اور اس کی ضرورت کو 4 آنکھوں کی ضرورت کی طرح صرف ایک طمع خام سمجھتے۔ دوم یہ کہ نجات کے قائل ہوتے لیکن اس کے حصول کے لیے عقائد اور اعمال کا ہر ایک کذب اور فساد سے پاک ہونا ضروری نہ جانتے، بلکہ محض باطل یا امور مخلوطہ حق اور باطل کو بھی موجب نجات کا قرار دیتے۔ سوم یہ کہ حصول نجات کو صرف حق محض سے ہی جو امتزاج باطل سے بکلی منزہ ہو مشروط رکھتے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ طریقہ مجوزہ عقل کا حق محض ہی ہے، اور اس صورت میں لازم تھا کہ بغرض اس بات اپنے اس دعوے کے ہمارے قیاس استقرائی کو جو حجت کی اقسام ثلاثہ میں سے تیسری قسم ہے جس کو ہم مضمون سابق میں پیش کر چکے ہیں، کوئی نظیر معصوم عن الخطا ہونے کسی عاقل کے پیش کر کے اور اس کے علوم نظریہ عقلیہ میں سے کوئی تصنیف دکھلا کر توڑ دیتے، پھر اگر حقیقت میں ہمارا قیاس استقرائی ٹوٹ جاتا اور ہم اس تصنیف کی کوئی غلطی نکالنے سے عاجز رہ جاتے تو آپ کی ہم پر خاصی ڈگری ہو جاتی، مگر افسوس کہ آپ نے ایسا نہ کیا۔ ہزاروں مصنفوں کا ذکر تو کیا مگر نام ایک کا بھی نہ لیا اور نہ اس کی کسی عقلی نظیری تصنیف کا حوالہ دیا۔ اب اس تکلیف دہی سے میری غرض یہ ہے کہ اگر الہام کی حقیقت میں جناب کو ہنوز کچھ تعمل ہے تو بغرض قائم کرنے ایک مسئلے کے بحث کے شکوک ثلاثہ متذکرہ بالا میں سے کسی ایک شک کو اختیار کیجئے اور پھر اس کا ثبوت دیجئے، کیونکہ جب میں ضرورت الہام پر حجت قائم کر چکا تو اب روئے قانون مناظرہ کے آپ کا یہی منصب ہے جو آپ کسی ہیلہ قانونی سے اس حجت کو توڑیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس ہیلہ انگیزی کے لیے آپ کے پاس صرف تین ہی طریق ہیں جن میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرنے میں آپ قانوناً مجاز ہیں، اور یہ بات خاطر مبارک پر واضح رہے کہ ہم کو اس بحث سے صرف اظہار حق منظور ہے، تعصب اور نفسانیت جو صفحاء کا طریق ہے ہرگز مرکوز خاطر نہیں۔ میں دلی محبت سے دوستانہ یہ بحث آپ سے کرتا ہوں اور دوستانہ راست طبیعی کے جواب کا منتظر ہوں۔ راکم آپ کا نیاز مند غلام احمد اوفیان، 5 جون 1879۔ مکرمی جناب مرزا صاحب، آپ کا عنایت نامہ مرکومہ 5ویں ماہ حال مجھے ملا۔ نہایت افسوس ہے کہ میں نے آپ کے الہام کے بارے میں جو بطور جواب لکھا تھا اس سے آپ تشفی حاصل نہ کر سکے۔ میرا افسوس اور بھی زیادہ بڑھتا جاتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے میرے جواب کے عدم تسلیم کی نسبت کوئی صاف اور معقول وجہ بھی تحریر نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں غور اور فکر کو دخل نہیں دیا۔ پھر آپ کے اس عنایت نامے میں ایک اور لطف یہ موجود ہے کہ آپ ایک جگہ پر قائم رہتے معلوم نہیں ہوتے۔ پہلے آپ نے الہام کی ضرورت اس دلیل کے ساتھ قائم کی کہ چونکہ انسان کی عقل حقیقت کے معلوم کرنے میں عاجز ہے اور وہ اپنی تحقیقات میں خطا کرتی ہے، پس ضرور ہے کہ انسان خدا کی طرف سے الہام پاوے۔ میں نے جب آپ کی اس ضرورت کو فرضی ثابت کر دیا اور دکھلا دیا کہ خدا کی حکمت اس ضرورت کو تسلیم نہیں کرتی ہے، تو آپ نے پہلے مقام کو چھوڑ کر اب دوسری طرف کا راستہ لیا، اور بجائے ہماری تحریر کے تسلیم کرنے یا بشرط اعتراض کسی معقول حجت کے پیش کرنے کے، اب اس سلسلے کو نجات کے مسئلے کے ساتھ آ لپیٹا، یعنی اصل بحث کو جو الہام کی اصلیت پر تھی اسے چھوڑ کر نجات کے مسئلے کو لے بیٹھے، اور اب اس نئے قضیے کے ساتھ ایک نئی بحث کے اصولوں کو قائم کرنے لگے۔ پھر اس پر ایک اور طرفہ یہ ہے کہ آپ اخیر خط میں لکھتے ہیں کہ اگر الہام کی حقیقت میں جناب کو ہنوز کچھ تعمل ہے تو بغرض قائم کرنے ایک مسئلے کے بحث سے شکوک ثلاثہ متذکرہ بالا میں سے کسی ایک شک کو اختیار کیجئے اور پھر اس کا ثبوت دیجئے، کیونکہ جب میں ضرورت الہام پر حجت قائم کر چکا تو اب ازرو قانون مناظرہ کے آپ کا یہی منصب ہے جو آپ کسی ہیلہ قانونی سے اس حجت کو توڑ دیں۔
گویا یک نہ شدھ دو شدھ،
آپ نے ضرورت الہام پر جو حجت قائم کی تھی وہ تو جناب من میں ایک دفعہ توڑ چکا، اور اس فرضی ضرورت پر جو عمارت الہام کی آپ نے قائم کی تھی اسے بے بنیاد ٹھہرا چکا۔ مگر افسوس ہے کہ ایک عرصہ دراز کی عادت کے باعث اس کی تصویر ہنوز آپ کی نظروں میں سمائی ہوئی ہے، اور وہ عادت باوجود اس کے کہ آپ کو اس بحث سے صرف اظہار حق منظور ہے، مگر پھر آپ کو حقیقت کے پاس پہنچنے میں سد راہ ہے۔ تحقیق حق اس وقت تک اپنا قدم نہیں جما سکتی ہے جب تک کہ ایک خیال جو عادت میں داخل ہو گیا ہے اس کو ایک دوسری عادت کے ساتھ جدا کرنے کی مشق حاصل نہ کی جائے۔ کسی عیسائی کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی گنگا کے پانی کو صرف دریا کا پانی سمجھتا ہے،
اور اس سے زیادہ گناہ سے نجات وغیرہ کا خیال اس سے متعلق نہیں کرتا۔
مگر ایک پرانے خیال کے معتقد بڈھے ہندو کے نزدیک اس پانی میں ایک غوطہ مارنے سے انسان کے کل گناہ رفع ہو جاتے ہیں۔ ایک عیسائی کے نزدیک خدا کی تسلیس برحق ہے، مگر ایک مسلمان یا براہمو کے نزدیک وہ بالکل لغو ہے۔ اگر کسی ایسے ہندو یا عیسائی سے بحث کر کے اس کے خیال کی لغویت کو ظاہر بھی کر دو کہ جس کا ظاہر کرنا کچھ مشکل بات نہیں، مگر وہ اس کی لغویت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ جب جواب سے عاجز آتا ہے تو یہ کہہ کر کہ گو میں ٹھیک جواب نہیں دے سکتا ہوں مگر میں اس کا قائل ہوں اور دل سے اسے ٹھیک جانتا ہوں۔ یہ دل کی گواہی اس کی وہی عادت ہے کہ جو حکماء کے نزدیک طبیعت ثانی کے نام سے موسوم ہوتی ہے، پس جس الہام کے آپ قائل ہیں اس کی بھی وہی کیفیت ہے۔ آپ کے نزدیک ایک عرصہ دراز کی عادت کے باعث وہ خیال ایسا پختہ اور صحیح ہو گیا ہے کہ آپ اس کے مخالف ہماری مضبوط سے مضبوط دلیل بھی قابل اطمینان نہیں پاتے ہیں، اور جب ایک طرف سے اپنی دلیل کو کمزور دیکھتے ہیں تو دوسری طرف بدل کر چل دیتے ہیں۔ اس طور پر فیصلہ ہونا محال ہے، آج تک کسی سے ہوا بھی نہیں اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ آپ مجھ سے ان مصنفوں کے نام طلب کرتے ہیں جن کی تصنیف یا تحقیقات میں غلطی نہیں ہے، حالانکہ جن علوم کا میں نے ذکر کیا تھا ان کے جاننے والوں کے نزدیک ان کی تصنیف کی کیفیت پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے علم ریاضی کی تصنیفات خود ملاحظہ نہیں کی ہیں؟ کیا علم طبیعیات کی کتب آپ کی نظر سے نہیں گزری ہیں؟ بے شک جدید تصنیفات جو انگریزی سے فارسی یا عربی میں ترجمہ نہیں ہوئی شاید ان کی کیفیت آپ سے پوشیدہ ہو، مگر بعض یونانیوں کی تصنیف مثلا اکلیدس کے علم ہندسہ وغیرہ سے غالباً آپ واقفیت رکھتے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ علم ہندسہ کے راست اور صحیح ہونے میں آج تک دنیا میں کسی عالم کو خواہ وہ الہام کا مقر ہو یا منکر، خدا پرست ہو یا دہریہ، کلام نہیں ہے۔ اگر آپ کی رائے میں وہ درست نہ ہو تو آپ برائے مہربانی مجھ کو اس کی غلطیوں سے مطلع فرمائیں۔ پھر آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے مضمون کے جواب دینے میں دعوے مناظرہ کو مرئی نہیں رکھا۔ اس کے جواب میں میں صرف اس قدر عرض کرنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس وقت میری اور آپ کی کل تحریریں رسالہ برادر ہند میں مشتہر کی جائیں گی اس وقت انصاف پسند ناظرین خود ہی تصفیہ کر لیں گے کہ آپ کا یہ فرمانا صحیح ہے یا غیر صحیح۔ اگر آپ لکھیں تو اگلے مہینے کے رسالے سے میں اس بحث کو مشتہر کرنا شروع کر دوں۔ لاہور 12 جون 1879 آپ کا نیاز مند شیو نارائن اگنی ہوتری۔ مکرمی جناب پنڈت صاحب، آپ کا مہربانی نامہ عین اس وقت میں پہنچا کہ جب میں بعض ضروری مقدمات کے لیے امرتسر کی طرف جانے کو تھا۔ چونکہ اس وقت مجھے 2 گھنٹے کی بھی فرصت نہیں، اس لیے آپ کا جواب واپس آ کر لکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی 3 روز بغائط درجہ 4 روز کے بعد واپس آ جاؤں گا، اور پھر آتے ہی جواب لکھ کر خدمت گرامی میں ارسال کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مضامین برادر ہند میں درج ہوں، مگر میری صلاح یہ ہے کہ ان مضامین کے ساتھ 2 ثالثوں کی رائے بھی ہو تب اندراج پاویں، مگر اب مشکل یہ کہ ثالث کہاں سے لائیں۔ ناچار یہی تجویز خوب ہے کہ آپ ایک فاضل نامی گرامی صاحب تالیف تصنیف کا براہم سماج کے فضلاء میں سے منتخب کر کے مجھے اطلاع دیں، جو ایک خدا ترس اور فروتن اور محقق اور بے نفس اور بے تعصب ہو، اور ایک انگریز کے جن کی قوم کی زیر کی بلکہ بے نظیری کے آپ قائل ہیں، انتخاب فرما کر اس سے بھی اطلاع بخشیں تو اغلب ہے کہ میں ان دونوں کو منظور کروں گا۔ اور میں نے بطور سرسری سنا ہے کہ آپ کے برہم سماج میں ایک صاحب کیشب چندر نام لائق اور دانا آدمی ہے، اگر یہی سچ ہے تو وہی منظور ہیں، ان کے ساتھ ایک انگریز کر دیجئے۔ مگر منصفوں کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ صرف اتنا ہی لکھیں کہ ہماری رائے میں یہ ہے یا وہ ہے، بلکہ ہر ایک فریق کی دلیل کو اپنے بیان سے توڑنا یا بحال رکھنا ہوگا۔ دوسرے یہ مناسب ہے کہ اس مضمون کو رسالے میں متفرق طور پر درج نہ کیا جائے کہ اس میں منصف کو دوسرے نمبروں کا مدت دراز تک انتظار کرنا پڑتا ہے، بلکہ مناسب ہے کہ یہ سارا مضمون ایک ہی دفعہ برادر ہند میں درج ہو، یعنی 3 تحریریں ہماری طرف سے اور 3 ہی آپ کی طرف سے ہوں، اور ان پر دونوں منصفوں کی مفصل رائے درج ہو۔ اور اگر آپ کی نظر میں اب کی دفعہ منصفوں کی رائے درج کرنا کچھ دقت طلب ہو تو پھر اس صورت میں یہ بہتر ہے کہ جب میں بفضل تعالیٰ امرتسر سے واپس آ کر تحریر ثالث آپ کے پاس بھیج دوں تو آپ بھی اس پر کچھ مختصر تحریر کر کے 3 تحریریں یک دفعہ چھاپ دیں، اور ان تحریروں کے اخیر میں یہ بھی لکھا جائے کہ فلاں فلاں منصف صاحب اس پر اپنا اپنا موجہ رائے تحریر فرماویں، اور پھر دو جلدیں اس رسالے کی منصفوں کی خدمت میں مفت بھیجی جائیں۔ آئندہ جیسے آپ کی مرضی ہو اس سے اطلاع بخشیں اور جلد اطلاع بخشیں، اور میں نے چلتے چلتے جلدی سے یہ خط لکھ ڈالا ہے، کمی بیشی الفاظ سے معاف فرمائیں۔ راکم آپ کا نیاز مند غلام احمد اوفیان ہو، 17 جون 1879 عیسوی۔ جواب الجواب۔ باوا نرائن سنگھ صاحب، سیکرٹری آریہ سماج امرتسر، مطبوعہ پرچہ آفتاب، 18 فروری۔ اول باوا صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ خدا روحوں کا خالق ہے اور ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے جواب الجواب میں قبل شروع کرنے مطلب کہ یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ از روئے قاعدہ فن مناظرہ کے آپ کا یہ ہرگز منصب نہیں ہو سکتا کہ آپ روحوں کے مخلوق ہونے کا ہم سے ثبوت مانگیں، بلکہ یہ حق ہم کو پہنچتا ہے کہ ہم آپ سے روحوں کے بلا پیدائش ہونے کی سند طلب کریں، کیونکہ آپ اسی پرچہ مذکور العنوان میں خود اپنی زبان مبارک سے اقرار کر چکے ہیں کہ پرمیشر قادر ہے اور تمام سلسلہ عالم کا وہی منتظم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ثبوت دینا اس امر جدید کا آپ کے ذمے ہے کہ پرمیشر اول قادر ہو کر پھر غیر قادر کس طرح بن گیا۔ ہمارے ذمہ ہرگز نہیں جو ہم ثبوت کرتے پھریں کہ پرمیشر جو قدیم سے قادر ہے وہ اب بھی قادر ہے۔ سو حضرت، یہ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم کو اس بات کا ثبوت کامل دیتے کہ پرمیشر باوصف قادر ہونے کے پھر روحوں کے پیدا کرنے سے کیوں عاجز رہے گا۔ ہم پر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ پرمیشر جو قادر تسلیم ہو چکا ہے
روحوں کے پیدا کرنے کی کس قدر قدرت رکھتا ہے،
کیونکہ خدا کے قادر ہونے کو تو ہم اور آپ دونوں مانتے ہیں، پس اس وقت تک تو ہم میں اور آپ میں کچھ تنازع نہ تھا، پھر تنازع تو آپ نے پیدا کیا جو روحوں کے پیدا کرنے سے اس قادر پرمیشر کو عاجز سمجھا۔ اس صورت میں آپ خود منصف ہوں اور بتلائیں کہ بارے ثبوت کس کے ذمہ ہے، اور اگر ہم بطریق تنزل یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اگرچہ دعویٰ آپ نے کیا مگر اس بات اس کا ہمارے ذمہ ہے، پس آپ کو مجدہ ہو کہ ہم نے سفیر ہند 21 فروری میں خدا کے خالق ہونے کا ثبوت کامل دے دیا ہے، جب آپ بنظر انصاف
پرچہ مذکور کو
ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی تسلی کامل ہو جائے گی، اور خود ظاہر ہے کہ خدا تو وہی ہونا چاہیے جو موجد مخلوقات ہو، نہ یہ کہ دور آور سلاطین کی طرح صرف غیروں پر قابض ہو کر خدائی کرے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ شک گزرتا ہے کہ پرمیشر جو اپنی نظیر نہیں پیدا کر سکتا شاید اسی طرح ارواح کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہ ہوگا، پس اس کا جواب بھی پرچہ مذکورہ 9 فروری میں پختہ دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ایسے افعال ہرگز نہیں کرتا جن سے اس کی صفات قدیم کا زوال لازم آوے، جیسے وہ اپنا شریک نہیں پیدا کر سکتا، اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا کرے تو اس کی صفات قدیمہ جو وحدت ذاتی اور حیات ابدی ہے زائل ہو جائے گی، پس وہ قدوس خدا کوئی کام برخلاف اپنی صفات ازلیہ کے ہرگز نہیں کرتا، باقی سب افعال پر قادر ہے۔ پس آپ نے جو روحوں کی پیدائش کو شریک الباری کی پیدائش پر قیاس کیا تو خطا کی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ کا قیاس مال فارق ہے۔ ہاں اگر یہ ثابت کر دیتے کہ پیدا کرنا ارواح کا بھی مثل پیدا کرنے نظیر اپنی کے خدا کی کسی صفت عظمت اور جلال کے برخلاف ہے تو دعویٰ آپ کا بلا شبہ ثابت ہو جاتا۔ بس آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ خدا نے روح کہاں سے پیدا کی ہے، اس تقریر سے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ کو خدا کے قدرتی کاموں سے مطلق انکار ہے، اور اس کو مثل آدم زاد کے محتاج با اسباب سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اس تقریر سے یہ مطلب ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح پرمیشر روحوں کو پیدا کر لیتا ہے، تو اس وہم کے دفعہ میں پہلے بھی لکھا گیا تھا کہ پرمیشر کی قدرت کاملہ میں ہرگز یہ شرط نہیں کہ ضرور انسان کی سمجھ میں آ جایا کرے۔ دنیا میں اس قسم کے ہزارہا نمونے موجود ہیں کہ قدرت مدرکہ انسان کی ان کی کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور علاوہ اس کے ایک امر کا अकल में ना आना और चीज है और उसका मुहाल साबित होना और चीज। अदम सबूत इस बात का कि खुदा ने किस तरह रूहों को बना लिया इस बात को साबित नहीं कर सकता कि खुदा से रूह नहीं बन सकते थे, क्योंकि अदम इल्म से अदम शय लाजिम नहीं आता। क्या मुमकिन नहीं जो एक काम खुदा की कुदरत के तहत दाखिल तो हो लेकिन अकल नाकिस हमारी उसके असरार तक ना पहुंच सके। बल्कि कुदरत तो हकीकत में इसी बात का नाम है जो दागे एहतियाज असबाब से मुनज़्ज़ह और पाक और इदराक इंसानी से बरतर हो। अव्वल खुदा को कादिर कहना और फिर ये जबान पर लाना कि उसकी कुदरत असबाब मादी से तजावुज नहीं करती, हकीकत में अपनी बात को आप रद्द करना है, क्योंकि अगर वो फी हद जाते ही कादिर है तो फिर किसी सहारे और आसरे का मोहताज होना क्या माने रखता है।
क्या आपकी पुस्तकों में कादिर और सर्प शक्तिमान इसी को कहते हैं जो बगैर तवस्सुल असबाब के कारखाना कुदरत उसकी का बंद रहे और निरा उसके हुक्म से कुछ भी ना हो सके?
शायद आपके हाँ लिखा होगा, मगर हम लोग तो ऐसे कमजोर को खुदा नहीं जानते। हमारा तो वो कादिर खुदा है जिसकी ये सिफत है कि जो चाह सो हो गया और जो चाहेगा सो होगा। फिर बाबा साहेब अपने जवाब में मुझको फरमाते हैं कि जिस तरह तुमने ये मान लिया है कि खुदा दूसरा खुदा नहीं बना सकता, इसी तरह ये भी मानना चाहिए कि खुदा रूह पैदा नहीं कर सकता। इस फहम और ऐसे सवाल से अगर मैं ताज्जुब ना करूं तो क्या करूं? साहिब मन, मैं तो इस वहम का कई दफा आपको जवाब दे चुका, अब मैं बार बार कहां तक लिखूं। मैं हैरान हूं कि आपको ये बयन फर्क क्यों समझ में नहीं आता और क्यों दिल पर से ये हिजाब नहीं उठता कि जो रूहों के पैदा करने को दूसरे खुदा की पैदाइश पर क्यास करना ख्याल फासिद है, क्योंकि दूसरा खुदा बनाने में वो सिफत अजली परमेश्वर की जो वाहिद ला शरीक होना है नाबूद हो जाएगी, लेकिन पैदाइश अरवा में किसी सिफत वाजिबुल वजूद का इजाला नहीं बल्कि नापैद करने में इजाला है, क्योंकि उससे सिफत कुदरत की जो परमेश्वर में बिल इत्तिफाक तस्लीम हो चुकी है जाविया इख्तिफा में रहेगी और बपाया सबूत नहीं पहुंचेगी। इसलिए कि जबकि परमेश्वर ने खुद ऐजाद अपने से बिला तवस्सुल असबाब के कोई चीज महज कुदरत कामिला अपनी से पैदा ही नहीं की, तो हमको कहां से मालूम हो कि उसमें जाती कुदरत भी है? और अगर ये कहो कि उसमें कुछ जाती कुदरत नहीं तो इस एतकाद से वो पराद हैं, यानी मोहताज बिल गैर ठहरेगा और ये बाबदाहत अकल बातिल है। गर्ज परमेश्वर का खालिक अरवा होना तो ऐसा जरूरी है जो बगैर तजवीज मखलूकियत अरवा के सब कारखाना खुदाई का बिगड़ा जाता है, लेकिन दूसरा खुदा पैदा करना सिफत वहदत जाती के बरखिलाफ है। फिर किस तरह परमेश्वर ऐसे अम्र की तरफ मुतवज्जे हो कि जिससे उसकी सिफत कदीमा का बुतलान लाजिम आवे, और नीज इस सूरत में जो रूह गैर मखलूक और बेअंत माने जाए कुल अरवा सिफत अनादी और गैर महदूद होने में खुदा से शरीक हो जाएंगी, और अलावा इसके परमेश्वर भी अपनी सिफत कदीम से जो पैदा करना बिला असबाब है महरूम रहेगा, और ये मानना पड़ेगा कि परमेश्वर को सिर्फ रूह पर जमादारी ही जमादारी है, उनका खालिक और वाजिबुल वजूद नहीं। फिर बाद इसके बाबा साहिब इसी अपने जवाब में रूहों के बे इंतहा होने का झगड़ा ले बैठे हैं, जिसको हम इससे 9 और 16 फरवरी सफीर हिंद में 14 दलायल पुख्ता से रद्द कर चुके हैं, लेकिन बाबा साहेब अब तक इनकार किए जाते हैं। बस इन पर वाजे रहे कि यूं तो इनकार करना और ना मानना सहल बात है और हरेक को इख्तियार है कि जिस बात पर चाहे जमा रहे, पर हम तो तब जानते कि आप किसी दलील हमारी को रद्द करके दिखलाते और बेअंत होने की वजूहात पेश करते। आपको समझना चाहिए कि जिस हालत में अरवाह बाज जगह नहीं पाए जाते तो बेअंत किस तरह हो गए। क्या बेअंत का यही हाल हुआ करता है कि जब एक जगह तशरीफ ले गए तो दूसरी जगह खाली रह गई? अगर परमेश्वर भी इसी तरह का बेअंत है तो कारखाना खुदाई का मारज खतर में है। अफसोस कि आपने हमारे उन पुख्ता दलायल को कुछ ना सोचा और कुछ गौर ना किया और यूं ही जवाब लिखने को बैठ गए, हालांकि आपकी मुनसिफाना तबीयत पर यह फर्ज था कि आप کہ اپنے جواب میں اس امر کا التزام کرتے کہ ہر ایک دلیل ہماری تحریر کر کے اس کے محاذات میں اپنی دلیل لکھتے، پر کہاں سے لکھتے؟ اور تعجب تو یہ ہے کہ اسی جواب میں آپ کا یہ اقرار بھی درج ہے کہ ضرور سب ارواح ابتدا سرشتی میں زمین پر جنم لیتے ہیں اور مدت سوا چار ارب تک سلسلہ دنیا کا بنا رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اے میرے دوستو اور پیارو، اپنے دل میں آپ ہی سوچو اور اپنے قول میں خود ہی غور کرو
کہ جو پیدائش ایک مقرری وقت سے شروع ہوئی
اور ایک محدود مقام میں ان سب نے جنم لیا اور ایک محدود مدت تک ان کے توالد تناسخ کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو ایسی پیدائش کس طرح بے انت ہو سکتی ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بموجب اصول موضوعہ فلسفہ کے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جو چند محدود چیزوں میں ایک محدود عرصے تک کچھ زیادتی ہوتی رہے تو بعد زیادتی کے بھی وہ چیزیں محدود رہیں گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر متعدد جانور ایک متعدد عرصے تک بچہ دیتے رہیں تو ان کی اولاد بموجب اصول مذکور کے ایک مقدار متعدد سے زیادہ نہ ہوگی، اور خود از روئے حساب کے ہر ایک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر پیدائش سوا چار ارب میں ہوتی ہے، اگر بجائے اس مدت کے 8.5 ارب فرض کریں تو شک نہیں کہ اس صورت مؤخر الذکر میں پہلی صورت سے پیدائش دو چند ہوگی۔ حالانکہ یہ بات اجلی بدیہیات ہے کہ بے انت کبھی قابل تضعیف نہیں ہو سکتا۔ اگر ارواح بے انت ہوتے تو ایسی مدت معدود میں کیوں محصور ہو جاتے کہ جس کے اضعاف کو عقل تجویز کر سکتی ہے، اور نہ کوئی دانا محدود زمانی اور مکانی کو بے انت کہے گا۔ بابا صاحب برائے مہربانی ہم کو بتلا دیں کہ اگر 4.25 ارب کی پیدائش کا نام بے انت ہے تو 8.5 ارب کی پیدائش کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ غرض یہ قول صریح باطل ہے کہ ارواح موجودہ محدود زمانی اور مکانی ہو کر پھر بھی بے انت ہیں، کیونکہ مدت معین کا توالد تناسل تعداد معینہ سے کبھی زیادہ نہیں۔ اور اگر یہ قول ہے کہ سب ارواح بدفعہ واحد زمین پر جنم لیتے ہیں، سو بطلان اس کا ظاہر ہے، کیونکہ زمین محدود ہے اور ارواح بقول آپ کے غیر محدود، پھر غیر محدود کس طرح محدود میں سما سکے؟ اور اگر یہ کہو بعض حیوانات با وصف مکتی نہ پانے کے نئی دنیا میں نہیں آتے، سو یہ آپ کے اصول کے برخلاف ہے، کیونکہ جبکہ پیشتر عرض کیا گیا ہے کہ آپ کا یہ اصول ہے کہ ہر نئی دنیا میں تمام وہ ارواح جو سرشتی گزشتہ میں مکتی پانے سے رہ گئے تھے اپنے کرموں کا پھل بھوگنے کے واسطے جنم لیتے ہیں، کوئی جیو جنم لینے سے باہر کوئی جیو جنم لینے سے باہر نہیں رہ جاتا۔ اب قطع نظر دیگر دلائل سے اگر اسی ایک دلیل پر جو محدود فی زمان والمکان ہونے کے ہے غور کی جائے تو صاف ثابت ہے کہ آپ کو ارواح کے متعدد ماننے سے کوئی گریزگاہ نہیں، اور بجز تسلیم کے کچھ بن نہیں پڑتا، بالخصوص اگر ان سب دلائل کو جو سوال نمبر 1 میں درج ہو چکے ہیں ان دلائل کے ساتھ جو اس تبصرے میں اندراج پائیں ملا کر پڑھا جائے، تو کون منصف ہے جو اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ ایسے روشن ثبوت سے انکار کرنا آفتاب پر خاک ڈالنا ہے؟ پھر افسوس کے بابا صاحب اب تک یہی تصور کیے بیٹھے ہیں کہ ارواح بے انت ہیں اور مکتی پانے سے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور حقیقت حال جو تھا سو معلوم ہوا
کہ کل ارواح
5 ارب کے اندر اندر ہمیشہ ختم ہو جاتے ہیں، اور نیز ہر پرلے کے وقت پر موت سے ان سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر بے انت ہوتے تو ان دونوں حالتوں مقدم الذکر میں کیوں ختم ہونا ان کا رکن اصول آریہ سماج کا ٹھہرتا؟ عجب حیرانی کا مقام ہے کہ بابا صاحب خود اپنے ہی اصول سے انحراف کر رہے ہیں، اتنا خیال نہیں فرماتے کہ جو اشیاء ایک حالت میں قابل اختتام ہیں وہ دوسری حالت میں بھی یہی قابلیت رکھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مظروف اپنے ظرف سے کبھی زیادہ نہیں ہوتا۔ بس جبکہ کل ارواح ظرف مکانی اور زمانی میں داخل ہو کر اندازہ اپنا ہر نئی دنیا میں معلوم کرا جاتے ہیں اور پیمانہ مکان زمان سے ہمیشہ ماپے جاتے ہیں، تو پھر تعجب کے بابا صاحب کو ہنوز ارواح کے محدود ہونے میں کیوں شک باقی ہے؟ میں بابا صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ جیسے بقول آپ کے یہ سب ارواح جو آپ کے تصور میں بے انت ہیں سب کے سب دنیا کی طرف حرکت کرتے ہیں، اگر اسی طرح اپنے بھائیوں مکتی یافتوں کی طرف حرکت کریں تو اس میں کیا استبعاد عقلی ہے؟ اور کون سی حجت منطقی اس حرکت سے ان کو روکتی ہے؟ اور کس برہان لمی یا انی سے لازم آتا ہے کہ دنیا کی طرف انتقال ان سب کا ہر سرشتی کے دورے میں جائز بلکہ واجب ہے، لیکن کوچ ان سب کا مکتی یافتوں کے کوچے کی طرف ممتنع اور محال ہے؟ مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس عالم دنیا کی طرف کون سی پختہ سڑک ہے کہ سب ارواح اس پر بآسانی آتے جاتے ہیں، ایک بھی باہر نہیں رہ جاتا، اور ان مکتی یافتوں کے راستے میں کون سا پتھر حائل پڑا ہوا ہے کہ ان کے اس طرف ان سب کا جانا ہی محال ہے؟ کیا وہ خدا جو سب ارواح کو موت اور جنم دے سکتا ہے سب کو مکتی نہیں دے سکتا؟ جب ایک طور پر سب ارواح کی حالت متغیر ہو سکتی ہے تو پھر کیا وجہ کہ دوسرے طور سے وہ حالت قابل تغیر نہیں؟ اور نیز کیا یہ بات ممکن نہیں جو خدا ان سب ارواح کا یہ نام رکھ دے کہ مکتی یاب ہیں، جیسے اب تک یہ نام رکھا ہوا ہے کہ مکتی یاب نہیں؟
کیونکہ جن چیزوں کی طرف نسبت سلبی جائز ہو سکتی ہے بے شک ان چیزوں کی طرف نسبت ایجابی بھی جائز ہے،
اور نیز یہ بھی واضح رہے کہ یہ قضیہ کہ سب ارواح موجودہ نجات ارواح موجودہ نجات پا سکتے ہیں اس حیثیت سے زیر بحث نہیں کہ محمول اس قضیے کا جو نجات عام ہے مثل کسی جزی حقیقی کے قابل تنقید ہے، بلکہ اس جگہ مبوس انہو امر کلی ہے، یعنی ہم کلی طور پر بحث کرتے ہیں کہ ارواح موجودہ نے جو ابھی مکتی نہیں پائی آیا بموجب اصول آریہ سماج کے اس امر کی قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں، کہ کسی طور کا عارضہ عام خواہ مکتی ہو یا کچھ اور ہو ان سب پر طاری ہو جائے؟ سو آریہ صاحبوں کے ہم ممنون منت ہیں جو انہوں نے آپ ہی اقرار کر دیا کہ یہ عارضہ عام بعض صورتوں میں سب ارواح پر واقع ہے، جیسے موت اور جنم کی حالت سب ارواح موجودہ پر عارض ہو جاتی ہے۔ اب بابا صاحب خود انصاف فرماویں کہ جس حالت میں دو مادوں میں اس عارضہ عام کے خود ہی قائل ہو گئے تو پھر اس تیسرے مادے میں جو سب کا مکتی پانا ہے انکار کرنا کیا وجہ ہے؟ پھر بابا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ علاوہ زمین کے سورج اور چاند اور سب ستاروں میں بھی جانور بکثرت آباد ہیں، اور اس سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ثابت ہو گیا کہ بے انت ہیں۔ بس بابا صاحب پر واضح رہے کہ اول تو یہ خیال بعض حکماء کا ہے کہ جس کو یورپ کے حکیموں نے اخذ کیا ہے، اور ہماری گفتگو آریہ سماج کے اصول پر ہے، سوائے اس کے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ آریہ سماج کا بھی یہی اصول ہے تو پھر بھی کیا فائدہ کہ اس سے بھی آپ کا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے تو صرف اتنا نکلتا ہے کہ مخلوقات خدا تعالیٰ کی بکثرت ہے، ارواح کے بے انت ہونے سے اس دلیل کو کیا علاقہ ہے؟ پر شاید بابا صاحب کے ذہن میں مثل محاورہ عام لوگوں کے یہ سمایا ہوا ہوگا کہ بے انت اسی چیز کو کہتے ہیں جو بکثرت ہو۔ بابا صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حالت میں یہ سب اجسام ارضی اور اجرام سماوی بموجب تحقیق فن حیات اور علم جغرافیہ کے مادود اور محدود ہیں تو پھر جو چیزیں ان میں داخل ہیں کس طرح غیر مادود ہو سکتی ہیں؟ اور جس صورت میں تمام اجرام و اجسام زمین و آسمان کے خدا نے گنے ہوئے ہیں تو پھر جو کچھ ان میں آباد ہے وہ اس کی گنتی سے کب باہر رہ سکتا ہے؟ سو ایسے دلائل سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کام تو تب بنے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ارواح موجودہ تمام حدود و قیود و ظروف مکانی و زمانی و فضائے عالم سے بالا تر ہے، کیونکہ خدا بھی انہی معنوں میں بے انت کہلاتا ہے۔ اگر ارواح بے انت ہیں تو وہی علامات ارواح میں ثابت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے انت ایک لفظ ہے کہ جس میں بقول آپ کے ارواح اور باری تعالی مشارکت رکھتے ہیں، اور اس کی حد تام بھی ایک ہے۔ یہ بات نہیں کہ جب لفظ بے انت کا خدا کی طرف نسبت کیا جائے تو اس کے اور معنی ہیں، اور جب ارواح کی طرف منسوب کریں تو اور معنی۔ پھر بعد اس کے بابا صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے آج تک روحوں کی تعداد نہیں کی اس لیے لا تعداد ہیں، اس پر ایک قاعدہ حساب کا بھی جو ما نحن فی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا پیش کرتے ہیں، اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ لا تعداد کی کمی نہیں ہو سکتی۔ پس بابا صاحب پر واضح رہے کہ ہم تخمینی اندازہ ارواح کا بموجب اصول آپ کے بیان کر چکے ہیں، اور ان کا ظروف مکانی اور زمانی میں محدود ہونا بھی بموجب انہی اصول کے ذکر ہو چکا ہے، اور آپ اب تک وہ حساب ہمارے روبرو پیش کرتے ہیں جو غیر معلوم اور نامفہوم چیزوں سے متعلق ہے۔ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خزانچی کو اپنی جمع تحویل شدہ کا کل میزان روپیہ آنا پائی کا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر انسان کو کل تعداد ارواح کا معلوم ہو تو تب قابل کمی ہوں گے، ورنہ نہیں، سو یہ بھی آپ کی غلطی ہے، کیونکہ ہر ایک عاقل جانتا ہے کہ جس چیز کا اندازہ تخمینی کسی پیمانے کے ذریعے سے معلوم ہو چکا تو پھر ضرور عقل یہی تجویز کرے گی کہ جب اس اندازہ معلومہ میں سے کچھ نکالا جاوے تو بقدر تعداد خارج شدہ کے اصل اندازے میں کمی ہو جائے گی۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب مکتی شدہ سے ایک فوج کثیر مکتی شدہ ارواح میں داخل ہو جائے تو نہ وہ کچھ کم ہوں اور نہ یہ کچھ زیادہ ہوں، حالانکہ وہ دونوں محدود ہیں اور ظروف مکانی اور زمانی میں محصور۔ اور جو یہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ تعداد روحوں کی ہم کو بھی معلوم ہونی چاہیے، تب قاعدہ جمع تفریق کا ان پر صادق آوے گا، یہ قول بابا صاحب کا بھی قابل ملاحظہ ناظرین ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ جمع بھی خدا کی اور تفریق بھی وہی کرتا ہے، اور اس کو ارواح موجودہ کے تمام افراد معلوم ہیں اور فرد فرد اس کے زیر نظر ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ جب ایک روح نکل کر مکتی یابو میں جاوے گی تو پرمیشر کو معلوم ہے کہ یہ فرد اس جماعت میں سے کم ہو گیا، اور اس جماعت میں بباعث داخل ہونے اس کے ایک فرد کے زیادتی ہوئی۔ یہ کیا بات ہے کہ اس داخل خارج سے وہی پہلی صورت بنی رہی، نہ مکتی یاب کچھ زیادہ ہوں اور نہ وہ ارواح کے جن سے کچھ روح نکل گئی بقدر نکلنے کے کم ہو جائیں، اور نیز ہم کو بھی کوئی برہان منطقی مانے اس بات کی نہیں کہ ہم اس امر متیقن متحقق پر رائے نہ لگا سکیں کہ جن چیزوں کا اندازہ بذریعہ ظروف مکانی اور زمانی کے ہم کو معلوم ہو چکا ہے وہ دخول خروج سے قابل زیادت اور کمی ہیں۔ مثلا ایک ذخیرہ کسی قدر غلے کا کسی کوٹھے میں بھرا ہوا ہے اور لوگ اس سے نکال کر لیے جاتے ہیں، سو گو ہم کو اس ذخیرے کا وزن معلوم نہیں، لیکن ہم بنظر محدود ہونے اس کے رائے دے سکتے ہیں کہ جیسا نکالا جائے گا کم ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ خدا کا علم غیر محدود ہے اور روح بھی غیر محدود ہیں، اسی واسطے خدا کو روحوں کی تعداد معلوم نہیں، یہ آپ کی تقریر بے موقع ہے۔ جناب من، یہ کون کہتا ہے جو خدا کا علم غیر محدود نہیں؟ کلام و نزاع تو اس میں ہے کہ معلومات خارجیہ اس کے جو تعینات وجودیہ سے مفید ہیں اور زمانہ واحد میں پائے جاتے ہیں اور ظروف زمانی اور مکانی میں محصور اور محدود ہیں، آیا تعداد ان اشیاء موجودہ محدودہ معینہ کا اس کو علم ہے یا نہیں؟ آپ اس اشیاء موجودہ محدودہ کو غیر موجود اور غیر محدود ثابت کریں تو تب کام بنتا ہے، ورنہ علم الہی کے موجود اور غیر موجود دونوں پر محیط ہے، اس کے غیر متناہی ہونے سے کوئی چیز جو تعینات خارجیہ میں مقید ہو غیر متناہی نہیں بن سکتی۔ اور آپ نے خدا کے علم کو خوب غیر محدود بنایا کہ جس سے روحوں کا احاطہ بھی نہ ہو سکا اور شمار بھی معلوم نہ ہوا، باوصفے کہ سب موجود تھے، کوئی معدوم نہ تھا۔ کیا خوب بات ہے کہ آسمان اور زمین نے تو روحوں کو اپنے پیٹ میں ڈال کر بزبان حال ان کی تعداد بتلائی، پھر خدا کو کچھ بھی تعداد معلوم نہ ہوئی۔ یہ عجیب خدا ہے اور اس کا علم عجیب تر۔ بھلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا کو جو ارواح موجودہ کا علم ہے، یہ اس کے علوم غیر متناہیہ کا جز ہے یا کل ہے؟ اگر کل ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ خدا کو سوا روحوں کے اور کسی چیز کی خبر نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر اس کا کوئی عالم نہ ہو، اور اگر جز ہے تو محدود ہو گیا، کیونکہ جز کل سے ہمیشہ چھوٹا ہے۔ بس اس سے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ارواح محدود ہیں اور خود یہی حق الامر تھا۔ جس شخص کو خدا نے معرفت کی روشنی بخشی ہو وہ خوب جانتا ہے کہ خدا کے بے انتہا علوم کے دریا زمین سے علم ارواح موجودہ کا اس قدر بھی نسبت نہیں رکھتا جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے۔ پھر بابا صاحب یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنا بے جا ہے کہ بے انت اور انادی ہونا خدا کی صفت ہے۔ اگر روح بھی بے انت اور انادی ہوں تو خدا کے برابر ہو جائیں گے، کیونکہ کسی جزوی مشارکت سے مساوات لازم نہیں آتی۔ جیسے آدمی بھی آنکھ سے دیکھتا ہے اور حیوان بھی، پر دونوں مساوی نہیں ہو سکتے۔ یہ دلیل بابا صاحب کی تغلیط اور تسخیط ہے، ورنہ کون عاقل اس بات کو نہیں جانتا کہ جو صفات ذات الہی میں پائی جاتی ہیں وہ سب اس ذات بے مثل کے خصائص میں کوئی چیز ان میں شریک سہیم ذات باری کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہو سکتی ہے تو پھر سب صفات اس کی میں شراکت غیر کی جائز ہوگی، اور جب صفات میں شراکت جائز ہوئی تو ایک اور خدا پیدا ہو گیا۔ بھلا اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جو خدا کی صفات قدیمہ میں سے جو انادی اور بے انت ہونے کی صفت ہے وہ تو اس کے غیر میں پائی جاتی ہیں، لیکن دوسری صفات اس کی اس سے مخصوص ہیں؟ ذرا آپ خیال کر کے سوچیں کہ کیا خدا کی تمام صفات یکساں ہیں یا متقارب ہیں؟ پس ظاہر ہے کہ اگر ایک صفت میں صفات مخصوصہ اس کی اشتراک بالغیر جائز نہ ہوگا تو سب میں جائز ہوگا، اور اگر نہیں تو سب میں نہیں۔ اور یہ جو آپ نے نظیر دی، جو حیوانات مثل انسان کے آنکھ سے دیکھتے ہیں لیکن اس رویت سے انسان نہیں ہو سکتا نہ اس کے مساوی، یہ نظیر آپ کی بے محل ہے۔ اگر آپ ذرا بھی غور کرتے تو ایسی نظیر کبھی نہ دیتے۔ حضرت سلامت، یہ کون کہتا ہے کہ ممکنات کو عوارض خارجیہ میں باہم مشارکت اور مجانست نہیں؟ امر متنازع فی تو یہ ہے کہ خصائص الہیہ میں کسی غیر اللہ کو بھی اشتراک ہے یا صفات اس کی ذات سے مخصوص ہیں۔ آپ مدعی اس امر متنازع کے ہیں اور نظیر ممکنات کے پیش کرتے ہیں جو خارج از مبحث ہے۔ آپ امر متنازعہ کی کوئی نظیر دیں تب حجت تمام ہو، ورنہ ممکنات کے تشارک تجانس سے یہ حجت تمام نہیں ہوتی۔ نہ ذات باری کے خصائص کو ممکنات کے عوارض پر قیاس کرنا طریق دانشوری ہے۔ علاوہ اس کے جو ممکنات میں بھی خصائص ہیں وہ بھی ان کے ذوات سے مخصوص ہیں، جیسا کہ انسان کی حد تام یہ ہے جو حیوان ناطق ہے، اور ناطق ہونا انسان کے خصائص ذاتی میں سے اور اس کا فصل اور ممیز عن الغیر ہے۔ یہ فصل اس کا نہیں کہ ضرور بینا بھی ہو اور آنکھ سے بھی دیکھتا ہو، کیونکہ اگر انسان اندھا بھی ہو جائے تب بھی انسان ہے، اور انسان کے خصائص ذاتیہ سے وہ امر ہے جو بعد مفارقت روح کے بدن سے اس کے نفس میں بنا رہتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے، جو ممکنات میں اس وجہ سے جو وہ سب ترکیب عنصری میں متحد ہیں، بعض حالات خارج از حقیقت تامہ ہیں، ایک دوسرے کی مشارکت بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان اور گھوڑا اور درخت
کے جوہر اور ابعاد ثلاثہ اور قوت نامیہ ہونے میں یہ تینوں شریک ہیں،
اور حساس اور متحرک بالارادہ ہونے میں انسان اور گھوڑا مشارکت رکھتے ہیں، لیکن ماہیت تامہ ہر ایک کی جدا جدا ہے۔ غرض یہ صفت عارضی ممکنات کی حقیقت تامہ پر زائد ہے، جس میں کبھی تشارک اور کبھی تغایر ان کا ہو جاتا ہے، اور با وصف مختلف الحقائق اور متغیر الماہیت ہونے کے کبھی کبھی بعض مشارکات میں ایک جنس کے تحت میں داخل ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی ایک حقیقت کے لیے ایک اجناس ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کچھ سمجھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ ترکیب مادی ان کی اصل حقیقت ان کے پر زائد ہے،
اور سب کی ترکیب مادی کا ایک ہی استکس یعنی اصل ہے۔
اب آپ پر ظاہر ہوگا کہ یہ تشارک ممکنات کا خصائص ذاتیہ میں تشارک نہیں بلکہ عوارض خارجیہ میں اشتراک ہے۔ باطنی آنکھ انسان کی، جس کو بصیرت قلبی انلائنمنٹ کہتے ہیں، دوسرے حیوانات میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ اخیر میں بابا صاحب اپنے خاتمہ جواب میں یہ بات کہہ کر خاموش ہو گئے ہیں کہ سب دلائل معترض کے توہمات ہیں، قابل تردید نہیں۔ اس کلمے سے زیرک اور ظریف آدمیوں نے فی الفور معلوم کر لیا ہوگا کہ بابا صاحب کو یہ لفظ کیوں کہنا پڑا۔ بات یہ ہوئی کہ اول تو ہمارے معزز دوست جناب بابا صاحب جواب دینے کی طرف دوڑے اور جہاں تک ہو سکا ہاتھ پاؤں مارے اور کودے اچھلے، لیکن جب اخیر کو کچھ پیش نہ گئی اور عقدہ لا ینحل معلوم ہوا تو آخر ہانپ کر بیٹھ گئے اور یہ کہہ دیا کہ کیا تردید کرنا ہے، یہ تو توہمات ہیں، لیکن ہر عاقل جانتا ہے کہ جن دلائل کی مقدمات یقینیہ پر بنیاد ہے وہ کیوں توہمات ہو گئے۔ اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور آئندہ بلا ضرورت نہیں لکھیں گے۔ راکم مرزا غلام احمد رئیس قادیان۔
منشی گردیال صاحب مدرس مڈل اسکول چنوٹ کے استفسار مندرجہ پرچہ آفتاب 16 مئی سن 1878 کا ضروری جواب۔ منشی گردیال صاحب نے بعض خیالات اپنی بابت انادی ہونے روحوں کے پیش کر کے ہم سے جواب اس کا بکمال اصرار طلب کیا ہے، سو اگرچہ ہم مضمون سابق کے خاتمے میں تحریر کر چکے ہیں کہ آئندہ اس بحث پر بلا ضرورت نہیں لکھیں گے، لیکن چونکہ منشی صاحب ممدو نے بمراد ازالہ شکوک اپنے کے بہت التجا ظاہر کی ہے اور ہمارے نزدیک بھی رفع کرنا شبہات صاحب موصوف کا حقیقت میں ایک عمدہ تحقیق علمی ہے جو فائدہ عام سے خالی نہیں، لہذا ہم اس جواب کو بوجہ ضروری اور لابدی اور مفید عام ہونے کے بمد استثناء شمار کر کے برعایت اختصار ذیل میں درج کرتے ہیں۔ اول خیال منشی صاحب کا، جس کو وہ دلیل سمجھ کر بثبوت انادی ہونے روحوں کے پیش کرتے ہیں، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کی علت تامہ ہے اور تمام مخلوق اس کی معلول اور کوئی معلول اپنی علت تامہ سے متاخر نہیں رہ سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ ارواح موجودہ مثل ذات باری کے قدیم سے ہیں، حادث نہیں ہیں۔ ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ استدلال صاحب موصوف کا ہرگز درست نہیں اور نہ ان کو کچھ فائدہ بخشتا ہے، بلکہ الٹا ان کے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے غلط ثابت کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خداوند کریم کی ذات پاک لا محدود و لا انتہا ہے اور ارواح کی پیدائش کی علت تامہ وہی غیر متناہی ہستی ہے۔ اب اگر بقول مدرس صاحب کے یہ فرض کیا جاوے کہ تخلف معلول کا اپنی علت تامہ سے محال ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ارواح موجودہ جو بقول ان کے قدیم سے موجود ہیں لا تعداد اور غیر متناہی ہوں، کیونکہ جب علت تامہ بے انت ہے تو معلول بھی بے انت ہونا چاہیے، ورنہ لازم آوے گا کہ مؤثر کامل کی تاثیر ناقص ہو، حالانکہ بے انت ہونا ارواح موجودہ کا ہماری 14 دلائل سے باطل ہو چکا ہے، جس کو سوامی دیانند صاحب بھی لاچار اور لاجواب ہو کر قبول کر چکے۔ پس جبکہ روحوں کے بے انت ہونے کے بارے میں یہ دلیل جھوٹی نکلی تو ان کے انادی ہونے میں کب سچی ہو سکتی ہے؟ علاوہ اس کے مشاہدہ افعال اللہ کا بھی اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے، کیونکہ قانون قدرتی کے ہر روزہ تجربے اور ملاحظے نے ہم پر ثابت کر دیا ہے کہ افعال الہی جو مرہون باوقات و مؤقت بالازمنہ ہیں اور اوقات مختلفہ میں ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، کبھی دھوپ ہے کبھی بادل ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی غم ہے اور کبھی شادی، ایک وقت وہ تھا جو ہم معدوم تھے اور اب یہ وقت ہے کہ ہم زندہ زمین پر موجود ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ با ارادہ الہی ہو رہا ہے، اور ان سب امور اور عوارض کے وہی ارادہ ازلی علت تامہ ہے۔ پس اگر بقول مدرس صاحب کے تصور کیا جاوے کہ موافقت خالق اور مخلوق کی واجب ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام حادثات جو وقتاً فوقتاً ظہور پکڑتے ہیں ہمیشہ ایک حالت پر بنے رہیں اور دنیا میں ایک ہی دستور رہے، لیکن ہر عاقل جانتا ہے جو عالم متغیر ہے اور تمام اجزاء حوادث کے آن واحد میں جمع نہیں ہو سکتے اور کسی مخلوق کو ایک وضع پر قرار نہیں۔ پس اس سے یہی ثابت ہوا کہ دلائل پیش کردہ مدرس صاحب بھی نامعتبر اور سراسر غلط ہیں، سوا اس کے جب دوسرے شک کی طرف غور کی جاتی ہے کہ آیا روحوں کے انادی ہونے کی بابت کوئی دلیل پختہ ہے یا نہیں، تو ایسے دلائل پختہ اور یقینی ملتے ہیں جو انسان کو بجز ماننے ان کے کچھ بن نہیں پڑتا۔ اس بارے میں ہم مضمون سابقہ میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، اب اعادہ کرنا ضروری نہیں۔ لیکن ایک نئی دلیل جس سے روح کے انادی ہونے کے ابطال میں قطعی فیصلہ ہو گیا، بلکہ فیصلہ کیا کلے ہی کھل گئے، اس مضمون میں بھی درج کی جاتی ہے، اور تمہید اس دلیل کی یہ ہے کہ آریہ سماج والے بموجب اصول مسلمہ اپنے کے خود اقرار کر چکے ہیں کہ ارواح موجودہ 4.25 ارب زمانے سے زیادہ نہیں، جتنے ہیں اور جس قدر ہیں اس زمانے سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی اقرار ہے کہ فرودگاہ تمام روحوں کا یہی کرہ زمین معلوم و محدود ہے، اور اس اسکول میں سب ارواح تعلیم پاتے اور علم سیکھتے ہیں، بلکہ جتنے ارواح آج تک عہدہ مکتی کا پا چکے ہیں وہ سب اس چھوٹے سے مدرسے کے پاس یافتہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان اقرارات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ارواح موجودہ بے انت نہیں ہیں، بلکہ باوجہ محدود زمانی و مکانی ہونے کے کسی اندازہ مقرری میں حصہ کی گئی ہیں۔ پس جبکہ یہ حال ہے تو اب ناظرین خود غور فرماویں کہ اس صورت میں یہ قول مدرس صاحب کا کہ ارواح موجودہ ضرور انادی ہیں کس طرح درست ہو سکتا ہے، کیونکہ جس حالت میں ارواح بے انت نہ ہوئے بلکہ کسی خاص تعداد میں محسوس ٹھہرے، سو بالضرورت اس کے تناسخ اور مکت پانے کا کوئی ابتدا ماننا پڑا، یعنی وہ زمانہ کہ جس میں پہلے پہل کسی روح نے کوئی جنم لیا تھا یا عہدہ مکتی کا پایا تھا۔ پس جب ابتدائے تناسخ اور مکت پانے کا اقرار دیا گیا تو ارواح انادی نہ رہے، کیونکہ انادی وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی ابتدا نہ ہو، پس ثابت ہو گیا کہ انادی نہیں، اور یہی مطلب تھا۔ اب حضرت کیا خبر ہے، اب یہ بھی آپ روحوں کو انادی کہتے رہو گے؟ بعض صاحبوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے ایک غیر متناہی مدت سے تمام ارواح حالت تعطل اور بیکاری میں پڑے رہے ہوں، پھر پیچھے سے ایشر کو یہ خیال آیا کہ فارغ رہنا ان روحوں کا اچھا نہیں، پس اس دن سے ایشور کے دل میں یہ خیال اٹھا تو سب روحوں کو انسان اور حیوان اور گدھے گھوڑے بنا کر جنم مرن کی مصیبت میں ڈال دیا، اور زمانہ میں مکتی بھی شروع ہو گئی۔ اسی صورت میں تناسخ اور مکت پانے کا ابتدا ہونا روحوں کے انادی ہونے میں کچھ خلل نہیں ڈال سکتا۔ سبحان اللہ، کیا اچھا جواب ہے! اس سے معلوم ہوا کہ اب آریہ سماج والے مکر دقیق میں بہت ترقی کر گئے ہیں، تبھی تو ایسے ایسے عمدہ جواب دینے لگے۔ بھلا صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمام ارواح قبل تناسخ اور مکت پانے کے دکھوں دردوں میں مبتلا تھیں یا راحت اور دکھوں دردوں میں مبتلا تھیں یا راحت میں اور آسائش میں؟ اگر دکھوں میں مبتلا تھے تو کس عمل کی شامت سے، اور اگر راحت میں تھے تو کس کار خیر کی پاداش میں؟ علاوہ اس کے اگر پہلے مکت پانے سے خوشحال اور مسرور تھے تو پھر ان کو مکت کا طلب کرنا تحصیل حاصل تھا، جس سے ماننا پڑا کہ موجود نہ تھے۔ اگر یہ کہو کہ اگرچہ پہلے ہی آرام میں تھے، پھر ان کو گردش تناسخ میں اسی واسطے ڈالا گیا کہ خدا کی شناخت حاصل کرے، تو جواب ظاہر ہے کہ جبکہ روحوں کو غیر متناہی مدت میں خدا کے ساتھ رہ کر اور اس کا ہم صحبت ہو کر بلکہ دائمی شریک بن کر خدا کی شناخت حاصل نہ ہوئی، تو پھر کیڑے مکوڑے بن کر کیا ذخیرہ معارف کا اکٹھا کر سکتے تھے؟ بلکہ ناکردہ گناہ طرح طرح کی تکلیفات جنم مرن میں ڈالنا برخلاف اصول آریہ سماج کے ہے، اور اسی سے تو حضرت تناسخ صاحب جزیرہ عدم کی طرف سر مارتے ہیں۔ علاوہ اس کے تعطل ارواح بھی بموجب اصول آریہ سماج کے قطن ناجائز ہے، پھر غیر متناہی تعطل کس طرح جائز ہو؟ بس ایسا خیال کہ ارواح انادی ہیں سراسر باطل۔ پھر مدرس صاحب لکھتے ہیں کہ بار بار پیدا ہونا روحوں کا غیر ممکن ہے، بلکہ جتنی روح پیدا ہو سکتی ہے وہ قدیم سے موجود ہیں، اور آگے کو قدرت خالقیت کی مفقود ہے۔ یہ ایسی تقریر ہے کہ جس کو ہم دوسرے لفظوں